الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے پچھلی بار یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ ہم پاکستان والوں سے ناراض ہے کس کس طرح کے عذاب اور آفات ہمارے اوپر مسلسل مسلط اور ہر سال آفات کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈینگی وائرس کا حملہ پہلے بھی اس سے ہوا ہے اس بار زیادہ شدید ہے سندھ میں سیلاب پچھلی بار بھی آیا تھا اس بار زیادہ شدید ہے حکمران اکثر و بیشتر ہمارے بے حس آتے رہے ہیں اب جو حکمران ہیں انہوں نے بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی حیوانی تقاضوں کے اوپر بڑھ کر مقصد ہی نہیں نہ انفرادی طور پر ہمارا کوئی مقصد زندگی ہے اور نہ اجتماعی طور پر پاکستانی قوم کا کوئی مقصد ہے اور جو شے بے مقصد ہوتی ہے وہ کوڑا کرکٹ ہوتی ہے جلانے کے ضائع کر دینے کے لائق ہوتی ہے جب تک ایک پین لکھ رہا ہے بال پوائنٹ آپ کی جیب میں ہوتا ہے آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن جب وہ لکھنا چھوڑ دے اس کی سائی ختم ہو جائے آپ اسے اٹھا کے پھینک دیتے تو ہمارا اصل مقصد کیا تھا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے آخرت کے لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تھی آخرت کو مطلوب مقصود بنانا چاہیے تھا ہم نے نہیں بنایا اللہ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو اتنی بار بیان کیا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے ہر صفحہ قرآن مجید کا اس مضمون کو کسی نہ کسی رنگ میں بیان کرتا ہے آج میں نے آپ کے سامنے بھی دو مقامات تلاوت کی ایک سورہ زاریات ہے آیات 49 اور 50 اللہ فرما رہے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے آسمان ہے تو اس کا جوڑا زمین ہے سورج ہے تو اس کا جوڑا چاند ہے رات ہے تو اس کا جوڑا دن ہے مرد ہے تو اس کا جوڑا عورت ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے کوئی بھی چیز اللہ نے کائنات میں بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کی زندگی کا بھی کوئی جوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ یہی دنیا کی زندگی اکیلی زندگی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کا بھی جوڑا ہے، اور اس کا جوڑا ہے آخرت کی زندگی۔ اس لیے آگے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ کیا یہ دنیا مکمل ہے؟ مکمل نہیں ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے، سچ بولنے والے نقصان میں رہتے ہیں، اور دنیا میں فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ دنیا مکمل ہے؟ اخلاقی اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے۔ ایک ایسی زندگی اور ہونی چاہیے کہ جس میں سچ بولنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو، ان کی نیکیوں کا، ان کی سچائی کا بھرپور بدلہ دیا جائے، اور دوسروں کے ساتھ ظلم، زیادتی، استحصال کرنے والوں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے سزا دی جائے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن وہ ہے جو سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا۔ دنیا میں سچ بولنے کا نقصان ہوتا ہے، غزوہ تبوک میں بہت سارے لوگ جانے سے رہ گئے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے واپس، صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھا کیوں نہیں گئے تھے، جھوٹے بہانے کیے، اور آپ نے ان کے بہانے قبول کر لیے۔ جانتے تھے کہ جھوٹے بہانے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں ایسی اعلیٰ مروت تھی، ایسی اعلیٰ نرمی تھی کہ آپ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ جھوٹا بہانا سنا، معاف کر دیا، جاؤ ٹھیک ہے۔ لیکن تین صحابہ نے آ کر آپ کے سامنے سچ بولا۔ حضرت خواب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کہ میرے بھی منہ میں زبان ہے اور مجھے بھی عقل کئی بہانے سکھا رہی ہے، لیکن آج میں جھوٹ بول کر، جھوٹے بہانے کر کے آپ کے غصے سے بچ جاؤں گا، کل قیامت کے دن مجھے کون بچائے گا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میری سستی تھی، میری کاہلی تھی، جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ ان کو دنیا میں سزا دی گئی ہے، 50 روز تک ان کا بائیکاٹ ہوا، منع کر دیا گیا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 40 دن بعد کہا گیا کہ بیوی کو بھی علیحدہ کر دو، بیوی بھی گھر بھیج دو اس کے۔ 50 دن بعد جا کے توبہ قبول ہوئی۔ تو دنیا میں تو سچ بولنے کا نقصان ہوتا ہے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس روز سچ بولنے والوں کو فائدہ ہو۔ لہذا ہماری عقل کہتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ہزاروں انسانوں کو مارا ہے، ان پہ ڈیزی کٹر پھینکے ہیں، ان پہ ایٹم بم پھینکے ہیں، ایسے لوگوں کو بار بار زندہ کیا جائے، بار بار مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، تاکہ ان کو ان کے جرائم کی قرار باقی سزا ملے۔ اور انبیاء اکرام کو، نیک لوگوں کو دنیا میں کتنی تکلیفیں دیکھنی پڑی، پتھر کھانے پڑے، جیسے لہو لہان ہوا، کیسی کیسی اذیت ناک اور دلوں کو ہلا دینے والی باتیں سننی پڑی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کا، ان کے اثار کا، نو انسانی کے لیے ان کے احسانات کا بھرپور بدلہ دیا۔ تو ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا کی زندگی کا بھی جوڑا ہے، اور وہ آفت کی زندگی ہے۔ لہذا فرمایا ہم نے ہر چیز کو دو جوڑوں کی شکل، ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تاکہ تم اس حقیقت سے نصیحت حاصل کرو، آخرت کی زندگی، اس کے تصور تک پہنچ جاؤ کہ دنیا کی زندگی کا بھی جوڑا ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف لپو، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ حشر کی، آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا۔ ایک آج ہے یہ دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی وہ ہمارا کل ہے۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر رہا ہے کل کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لیکن اللہ ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ آج ہمارے سامنے آخرت ہے. میں نے اس کے مضمون قرآن پاک میں بار بار آیا، بل تو سرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا کی زندگی گھٹیا ہے اور وقتی ہے، یہاں کی ہر نعمت گھٹیا ہے وقتی ہے، آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم جلدی ملنے والی لذتوں کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. ارے یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والے نفع کو، نقد نفع کو، اور ایک ایسے دن کو بھولے ہوئے ہیں جو بہت بھاری دن. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. میں نے اس کی ابھی مضمون بار بار آیا، لیکن آج ذرا ہم اپنے گربانوں میں جھانک کے اپنے چاروں طرف دیکھیں. ہماری اکثریت دنیا کے فتنے کا شکار ہے. یہ فتنہ ہوتا کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. آج ہماری اکثریت مال کے فتنے میں مبتلا ہے، کیا امیر اور کیا غریب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے زیادہ پیسہ کما دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیں، اور اس عہدے کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے سے اور کمائی حاصل کر لیں. حالانکہ اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو چاہے زندگی ہزار سال کی ہو، یہ ساری دولت، یہ سارے عہدے بالکل بیکار ہیں، وقتی. جیسے مریں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اگر آخرت کو بھول کر یہ عہدے حاصل کیے ہیں، یہ منصب حاصل کیے ہیں، یہ پیسہ حاصل کیے ہیں، یہ جائیدادیں بنائی ہیں، یہ بینک بیلنس بنائے ہیں، تو یہی سارے کی ساری جائیدادیں، یہ دولت، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. قیامت کے دن بدنصیب انسان کہے گا ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حلق عنی سلطانی، میری ساری جائیداد میرے ہاتھ سے چلی گئی. پاکستان میں بھی جائیدادیں بنائی تھی، پاکستان کے باہر بھی بنائی تھی، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. قبرستان میں جا کے دیکھیے، خاص طور پر ڈیفینسو قبرستان میں چلے جائیے، ذرا قدمے پڑھیے، کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں جن کی وہاں پہ قبریں ہیں، کتنا پیسہ، اور کتنے بڑے بڑے منصب دار ہیں، گریڈ 21 کے آفیسر، گریڈ 22 کے آفیسر، ممبران اسمبلی اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز. لیکن ساتھ کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ گئے، سب کچھ یہاں چھوڑ گئے. کیا کھا لیا، کیا پہن لیا؟ بعض اوقات انسان پر آتا ہے وقت، کسی وقت اللہ کی طرف سے، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ہے. ایک دن مجھے مدرسے میں بلایا، خود ہی کہنے لگے کہ میں جانتا تھا کہ بہت دکھ مار کرتے ہیں، کہنے کہ میرے پاس چاہے 25,000 ہوں، چاہے 25 کروڑ ہوں، میں نے کیا کھا لینا ہے اور کیا پہن لینا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے ہم دنیا جمع کر رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ دوسرے عیاشیاں کر لیں، ہماری آخرت خراب ہو جائے. اللہ کا کرم ہوا کہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی، زندگی ان کی بدل گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہماری اکثریت مال کے پیچھے مر رہی ہے. رشوت نہ لیتے ہوں، دیتے ضرور ہیں، اپنے بچے کو اچھی نوکری دلانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، بہت سارے کام کروانے کے لیے کہ جو میرٹ کے حساب سے ہمارے نہیں ہوتے، ہم رشوت دیتے ہیں پھر تاکہ یہ کام ہمارا ہو جائے. اور ورنہ اکثریت رشوت دیتی ہے. ہمارا معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے، جس کی جتنی پہنچ ہے اسے رشوت دے رہا ہے، غریب بھی لے رہا ہے، امیر بھی لے رہا ہے، ایک عام سرکاری اہلکار بھی لے رہا ہے، اور بڑے سے بڑے افسران بھی لے رہا ہے. ملاوٹ کے حوالے سے ڈٹائی کا حال یہ ہے کہ دودھ والا آپ کو آ کر کہتا ہے کہ اگر خالص دودھ لینا ہے تو 110 روپے کلو ہے، عام دودھ لینا ہے تو 60 روپے کلو ہے، پٹائی کے ساتھ کہتا ہے. اور ایک شخص نے کہا کہ ہم دودھ میں پانی ملاتے ہیں اس لیے کہ اگر نہ ملائیں تو آج کل لوگوں کے ہاتھ میں خالص دودھ کو ہضم نہیں کر سکتے، لہذا ڈائلیوٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہضم ہو جائے، ورنہ لوگ بیمار ہو جائیں. کتنے ہمارے خیر خواہ کہ ہمارے لیے ڈائلیوٹ کر کے ہمیں دودھ دیتے. دواؤں میں ملاوٹ، سندلی کی انتہا، ڈاکٹر پریشان، اب اور کون سی ڈوز دوں میں اور کون سی دوا لکھ کے دوں. لیکن یہ ہے کہ دواؤں کے اندر ملاوٹ، جناب اسپتال سے سرنجے لی، جا کے دھویا اور دوبارہ مارکیٹ میں آ گیا، اس کی وجہ سے کئی متعدی بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن کوئی شرم کوئی حیا نہیں. اور باقی جس کو ذرا بڑا ہاتھ ملتا ہے وہ بڑا موقع ملتا ہے وہ بڑا ہاتھ مارتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ میں بھی زرداری ہوں آپ بھی زرداری ہیں، زرداری کو ذرا بڑا موقع مل گیا اس نے بڑے ہاتھ مار لیے، مجھے موقع نہیں ملا، لیکن جتنا موقع ملا ہوا اتنا میں بھی کمی نہیں کر رہا. ہم سب تیار. اسی طریقے پر دوسرا فتنہ ہے اولاد. ہم اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا نہیں چاہتے، ہم اسے مال کمانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں. زیادہ زیادہ مال کمائی، اس کی ایسی تعلیم ہو، ایسے اسکول میں داخل کرو. انگریزی اگر بول رہا ہے پھٹ پھٹ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بچہ پڑھ گیا، بچہ کامیاب، اس نے دین سیکھا کہ نہیں سیکھا، اس کو دین کے لیے بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں کہ جہاں پر بچے کو مسلمان رہنے نہیں دیا جاتا، بڑی بھاری بھاری فیسیں دے کے بھیجتے ہیں. جتنی زیادہ فیس ہوگی اتنا اسکول وہ اچھا ہوگا، وہاں بھیجو. حالانکہ اگر وہاں پر جا کر دیکھیں اسکول کا ماحول تو یہ دیکھا جائے کہ تعلیم دینے والے کون ہیں، کیسے مرنا ہے، کیسی عورتیں، مغرب زدہ عورتیں، بڑیاں لباس پہنے ہوئے، اسی طرح کے استاد. اور بچہ سب سے زیادہ اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کا اثر لیتا ہے. زیادہ جیسے استاد کے اپنے رنگ دنگ ہوں گے، جیسے اس کی مس کے رنگ دنگ ہوں گے، وہی رنگ وہ اختیار کرے گا. اور اب تو بڑے منظم انداز سے ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش امریکہ نے کر لی ہے. مشرف دور میں خاص اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے، اربوں ڈالر لگائے گئے، نصاب بھی تبدیل کیا جائے، نظام تعلیم میں بھی ان کو شروع سے سیکولر سوچ کا حامل بنایا گیا، اور ہم اس رنگ میں رنگے ہوئے. ٹی وی کے ذریعے سے ہم نے اپنے بچوں کے اخلاق بگاڑے، ان کی ساری کی ساری زندگی کا رخ بگاڑ دیا. ٹی وی تو نیسیسری ایول ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں. بچہ بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر پہ، نیٹ پر، کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، رات رات بھر بیٹھا ہوا، کوئی شرم شرما نہیں. یہ ہمارا اولاد کے حوالے سے حال ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. قیامت کے دن یہی اولادیں ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کریں گی. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں کئی جگہ آیا، سورہ عراف میں، سورہ صفات میں، کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا اولادوں کو تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. سورہ عراف چوتھے رکوع کی پہلی آیت، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذاباً ضعفاً من النار، ان کو آگ میں سے دگنا عذاب. ہمیں غلط تعلیمی اداروں میں انہوں نے ڈالا، ہماری غلط تربیت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے انہوں نے کی، غلط تفریحوں کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں بگاڑا. بدعتیں، شرک، غلط چیزیں یہ شروع کر کے گئے، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے انہیں کو جاری رکھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ اگر انہوں نے تمہارا بیڑا غرق کیا تھا تو تم نے بھی آگے اپنی اولادوں کا بیڑا غرق کیا تھا. تو اپنے کیے کا بھی عذاب چکھو، اور جو تم نے اپنی نسلوں کو بگاڑا ہے ان کا بھی عذاب چکھو، ڈبل عذاب. قال لکل ذیق، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب. خود سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہماری سوچ. بڑی طویل داستان ہے ہمارے جرائم کی جس سے اللہ ناراض. یہ بات تو میں نے عرض کیا کہ انسانی طور پر ہے، اجتماعی طور پر یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا مقصد ہے، پاکستان کیوں بنایا تھا. ابھی حال ہی میں بی بی سی نے تقسیم کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری دکھائی 1.5 گھنٹے کی. مجھے ایک صاحب نے ای میل کر دی، 6 کلپس ہیں 15-15 منٹ کے، لوگ بھیجتے رہتے ہیں. میں نے صرف پہلا کلپ دیکھا کہ ہے کیا چیز، لیکن اس قدر دلچسپ تھا کہ میں رک نہیں سکا. 6 کے 6 کلپ دیکھے، 1.5 گھنٹے کی پوری ڈاکومنٹری دیکھی، اور اس زمانے کے بہت سارے واقعات، ان کی ویڈیو فلمیں، اور اس زمانے میں جو لوگ جوان تھے آج بوڑھے ہیں، ان کے تاثرات، ان کے انٹرویوز، مسلمانوں کے بھی، سکھوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، بعض انگریزوں کے بھی. صرف ایک بات اس میں سے عرض کر رہا ہوں میں آخر میں، جو جس پر انہوں نے ڈاکومنٹری ختم کی ہے، ایک سکھ ہے کوئی خاصا قابل انسان لگتا ہے، اس نے کہا کہ ہم نے امرتسر کے علاقے میں، ایک دیہات میں، ہمارے دادا نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بہت انتظامات دیے تھے، باقاعدہ ہم پہرا دیتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، انتہا پسند سکھ آ کر ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ان کی حفاظت کرو ہم تمہیں بھی مار دیں گے. اس کے باوجود ہم نے ان کی حفاظت کی، ان کو با حفاظت پھر ہم نے پاکستان روانہ کیا، سب کچھ کہا اس نے. آخر میں وہ بڑے جذباتی انداز میں رو کے پوچھتا ہے کہ یہ تقسیم کیوں ہوئی تھی، وائے کیوں یہ تقسیم ہوئی، کیوں پاکستان بنایا تھا، کیوں یہاں سے یہ لوگ گئے جن سے محبت کرتے تھے. ہمیں مسلمانوں سے محبت تھی، ہمارے پڑوسی تھے، ہم ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. کیوں یہ بنایا گیا ہے پاکستان، اور کیوں یہ پاکستان اب تک ہے، ہم کیوں آپس میں دوبارہ متحد نہیں ہوتے. بات اس کی صحیح ہے کہ یہ پاکستان کیوں بنایا تھا، یہ کیوں 10 لاکھ افراد کو مروا دیا ہم نے، اس قدر ہولناک مناظر ہیں کہ جس طرح سے قتل عام ہوا ہے. انہوں نے ہمارا کیا، ہم نے بھی ہندوؤں کا، سکھوں کا کیا، انہوں نے ہمارا کیا، کیوں سب کچھ ہوا ہے. اگر پاکستان بنانے کا کوئی صرف مقصد یہ تھا کہ علیحدہ ملک ہی لینا ہے، تو متحدہ ہندوستان زیادہ بہتر تھا، بڑا ملک ہوتا اور اس کا ایک بڑا روب ہوتا ہے، آپس کی جنگیں نہ ہوتی، زیادہ ترقی ہوتی، دنیا میں زیادہ عزت ہوتی اگر ایک متحدہ ہندوستان ہوتا. کیوں بنایا پاکستان؟ اگر جہاں تک اس وقت قانون کا تعلق ہے، ان کا قانون ہم سے کئی درجے بہتر ہے. جس طرح وہاں کرپشن کے خلاف عدالت ایکشن لیتی اور کرپٹ لوگ عدالت کے فندے میں آتے ہیں، کیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسجدیں وہاں پر نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر نمازیں نہیں پڑھی جا رہی؟ وہاں پر حج کے حوالے سے زیادہ سہولتیں بہ نسبت پاکستان کی. یہاں تو لوٹ پاٹ بچی ہوئی، یہاں تو پی آئی اپنے خسارے پورے کرتی ہے حاجیوں سے اور عمرہ کرنے والوں سے. پاکستان کی جسٹیفیکیشن سوائے اس کے ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہو. اگر اسلام یہاں پہ نافذ نہیں ہوتا تو پاکستان بنانا ہسٹری کا بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت بڑی غلطی، اور ہم نے دشمنوں کی باتوں کو صحیح ثابت کر دیا. اسی لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے کہ اللہ نے کس قدر موجزانہ طور پر تمہیں یہ ملک دیا. ورنہ یہ ہے کہ سننے کو تیار نہیں تھا ہندو کے ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائے. انہیں اس دھرتی سے پیار ہے، اس دھرتی کو وہ دیوی سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. اس دھرتی کی آپ کے وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، یہ ترجمانے ہندوؤں کی جو اقبال نے کی تھی بالکل شروع. تو ہم نے، اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں پاکستان کا ٹکڑا دیا، ہم نے اس پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا، ہم نے دنیا کے سامنے ایک عادلانہ نظام کا ماڈل نہیں دکھایا. اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اور ذلت ہی ذلت ہمارے حصے میں آ رہی ہے. امریکہ بھی ہمیں منافق کہہ رہا ہے، انہوں نے ہم سے ڈبل گیم کھیلا ہے، پیسے ہم سے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف صحیح کاروائی نہیں کی، ان کو ان کے ساتھ ان کے تعلقات. طالبان ہم سے کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے, انہوں نے اندر خانے ہمیں سپورٹ بھی دی ہے, لیکن حم اللہ عبدالسلام ضعیف کو اور ہمارے بہت سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے بھی کیا. ہمارے خلاف ساری کاروائیوں کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, نیٹو کو ساری سپلائی یہیں سے جا رہی ہے, اسلحہ بھی جا رہا ہے, تیر بھی جا رہا ہے, باقی رسد بھی جا رہی ہے. یہاں کے مجاہدین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ منافقت کی آئی ایس آئی ہے, ہمیں پہلے پورا تعاون دیتے ہیں, ہمیں داخل کرتے ہیں افغانستان میں بھی کشمیر میں بھی, امریکہ خوش کرنے کے لیے ہمیں سے کچھ لوگوں کو پکڑوا کے ان کے حوالے بھی کر دیتے ہیں, ان سے ہی پیسے لے لیتے ہیں تاکہ وہاں سے پیسے آتے رہے. تو ہر طرف سے منافقت اور ذلت ذلت ذلت. تو ہمارے جرائم بہت بڑے ہیں, انفرادی اعتبار سے بھی ہم بے مقصد, اجتماعی اعتبار سے بھی ہم بے مقصد. ایک ہی رستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا, عذابوں سے بچنے کا. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف چلو, فروا تیزی کے ساتھ دوڑو اللہ کی طرف, اس سے پہلے کہ اور بڑے عذاب آئے, ڈینگی اور زیادہ خطرناک صورت میں آئے, سیلاب اور زیادہ خطرناک صورت میں آئے. امریکہ جو اس وقت تلملا رہا ہے افغانستان میں اپنی شکست سے, اور سارا اس کے لیے الزام اور ملبہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے, اس کی طرف سے کوئی بڑی کاروائی ہو جائے, اس سے پہلے کہ ہندوستان جس طرح ہمارے پانی روک رہا ہے, ہماری پنجاب کی سرزمینوں کو بالکل بنجر کر دے, کتنے خطرات ہیں جو ہمارے پہ منڈلا رہے ہیں. صرف اللہ کی مدد یہ ہے جو ہمیں ان مصیبتوں سے بچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی اعتبار سے ہم پورے کے پورے اسلام پر عمل کرتے ہیں. مجھ سے بات ساتھی کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ختم ہونا چاہیے. رات ایک بھائی بڑے اچھی بات کر رہے تھے کہ آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور تو ہم کریں, الفاظ کیا ہے؟ لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. کیا یہ بات ہم اپنے پورے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ معذرت کے ساتھ ہمارا معبود اللہ نہیں, ہماری اکثریت کا معبود پیسہ ہے, پیسے کی خاطر اپنا ایمان ہم بیچ دیتے, ہمارا معبود اپنا نفس ہے. ہم فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہے, مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, فجر نہیں پڑھیں گے. مغرب میں چار پانچ صفحے ہوں گی, فجر میں ڈیڑھ صفحے ہوں گے, نہیں پڑھیں گے. ہمارا معبود اپنا نفس ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, وہ آیت کریمہ صرف زبانی پڑھ لینے سے ایک لاکھ کیا پچاس لاکھ دفعہ پڑھیے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تھا, اللہ نے توبہ قبول کی تھی, اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہے تھے ان کی زندگی اس کے مطابق, ان کا معبود واقعی اللہ تھا. لا الہ الا اللہ سبحانک, اللہ تو ہر کمزوری سے پاک. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک نہیں ہے, کچھ اللہ کی کمزوریاں بھی ہیں. لہذا جاؤ فلاں بزرگوں کے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاؤ, ان کے نام کی بھی نظر نیاز کرو, اللہ ان کی بات نہیں ڈال سکتا, اللہ کی کمزوری ہے معذر. وہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اللہ کی کمزوری اللہ ان کی بات ضرور مانے گا. تو شرک یہ چلے جانے, اکثریت ہمارے شرک کرتی ہے. نظر و نیاز محرم میں بھی ہے, گیارہویں کی بھی ہے, کنڈوں کی بھی ہے, چھوڑنے کو تیار نہیں. اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ کی کوئی کمزوری نہیں, اللہ کی کمزوری معاذ اللہ ہے. ان بزرگوں کو راضی کرو, ان کے ذریعے سے اللہ راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طریقے پر انی کنت من الظالمین, اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں کہ ہم ظالم ہیں, اعتراف کر کے گناہ چھوڑے, پھر تو آیت کریمہ پڑھنے کا کوئی مقصد ہے. ورنہ جیسے میں نے کیا کہ ایک لاکھ نہیں آپ پچاس لاکھ دفعہ پڑھیے, وہ زبان کے تو بول ہیں, عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسا ہمارا عمل ہے ویسا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, عقیدے کی اصلاح, عمل کی اصلاح. خود عمل کرے اور پورے ملک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے لیے کوشش کرے, یہ دو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. جاگو اور جگاؤ, خود بھی جاگو اور پوری قوم کو بھی جگاؤ. تب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تب یہ عذاب ختم ہوں گے، ورنہ یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی ذلت آتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔